شیخ العرب العجم عارف باللہ محی السنہ تبریز دورہ رومی ثانی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں.
محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے, زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. اگر چہرہ ہے تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں, اگر چہرہ ہے تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں, مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے, مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے. اگر چہرہ ہے تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں, مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے, مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے. صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ, صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ, کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے, کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے. صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ, کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے. خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی, خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی, تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے, تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے. خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی, تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے. گناہ گاروں کی مت تحقیر کرے زاہد ناداں, گناہ گاروں کی مت تحقیر کرے زاہد ناداں, کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے، کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے۔ گناہگاروں کی مت تحقیر کرے زاہد ناداں، کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے، کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے۔ بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، تو دل پر جلسائے قربے محبت ہوتا رہتا ہے، تو دل پر جلسائے قرب محبت ہوتا رہتا ہے۔ بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، تو دل پر جلسائے قرب محبت ہوتا رہتا ہے۔ جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جان خطر، جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جان خطر، بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے، بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے۔ جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جان خطر، بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے۔ محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے۔
قریب قریب تشریف لے آئیں, جگہ بہت موجود ہے سامنے. شاعر کہتا ہے کہ ہم خاک نشیں تم سخن آرائے لب بام, پاس آ کے ملو دور سے کیا بات کرو ہو. بندے نے زمین پر اشعار کہے حضرت والا کی محبت میں کہ تنہائی میں راتوں کو مناجات کرو ہو, تنہائی میں راتوں کو مناجات کرو ہو, محبوب حقیقی سے ملاقات کرو ہو, تنہائی میں راتوں کو مناجات کرو ہو, محبوب حقیقی سے ملاقات کرو ہو, محبوب حقیقی سے ملاقات کرو ہو, اور مرشد کے افادات, مرشد کے افادات مفیدہ ہوں مرتب, ہوشیار ہو تحصیل, ہوشیار ہو تحصیل مفادات کرو ہو, مرشد کے افادات مفیدہ ہوں مرتب, ہوشیار ہو تحصیل مفادات کرو ہو, ہوشیار ہو تحصیل مفادات کرو ہو, اور ہر آن میں فرمان بزرگان زباں زد, ہر آن میں فرمان بزرگان زباں زد, ہر سانس کو مصروف عبادات کرو ہو, ہر سانس کو مصروف عبادات کرو ہو, ہر سانس کو مصروف عبادات کرو ہو, اور رازوں میں نیازوں میں اکیلے ہی اکیلے, رازوں میں نیازوں میں اکیلے ہی اکیلے, حاصل تو بہت قرب کی لذات کرو ہو, حاصل تو بہت قرب کی لذات کرو ہو, کچھ ہم کو بھی اے ساقیہ آنکھوں سے پلاؤ, کچھ ہم کو بھی اے ساقیہ آنکھوں سے پلاؤ, تقسیم اے عشق تو دن رات کرو ہو, کچھ ہم کو بھی اے ساقیہ آنکھوں سے پلاؤ, تقسیم میں عشق تو دن رات کرو ہو, اور مجلس میں مسائل کی تفاہیم کا انداز, مجلس میں مسائل کی تفاہیم کا انداز, تم مولوی و مفتی کو بھی مات کرو ہو, مجلس میں مسائل کی تفاہیم کا انداز, تم مولوی و مفتی کو بھی مات کرو ہو, تم مولوی و مفتی کو بھی مات کرو ہو, اور خاموش مجالس کے منافع بھی عجب ہیں, خاموش مجالس کے منافع بھی عجب ہیں, اصلاح کرو ہو کہ کرامات کرو ہو, خاموش مجالس کے منافع بھی عجب ہیں, اصلاح کرو ہو کہ کرامات کرو ہو, اصلاح کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. اور اشعار سے زندہ ہو شاعر کا شعور اب, اشعار سے زندہ ہو شاعر کا شعور اب, تنفیذ شریعت کی شروعات کرو ہو, تنفیذ شریعت کی شروعات کرو ہو, اور باتیں جو مجدد سے سنی نصف صدی تک, باتیں جو مجدد سے سنی نصف صدی تک, تم باتوں ہی باتوں میں وہی بات کرو ہو, باتیں جو مجدد سے سنی نصف صدی تک, تم باتوں ہی باتوں میں وہی بات کرو ہو, تم باتوں ہی باتوں میں وہی بات کرو ہو, اور انصاف و اعتدال طبیعت کا خاصہ, انصاف و اعتدال طبیعت کا خاصہ, حتیٰ کہ محبت میں مساوات کرو ہو, انصاف و اعتدال طبیعت کا خاصہ, حتیٰ کہ محبت میں مساوات کرو ہو, حتیٰ کہ محبت میں مساوات کرو ہو, اور ہستی مؤثر کا تأثر ہے اثر تم, ہستی مؤثر کا تأثر ہے اثر تم, شعروں میں بھی تاثیر بھری بات کرو ہو, شعروں میں بھی تاثیر بھری بات کرو ہو, تنہائی میں راتوں کو مناجات کرو ہو, محبوب حقیقی سے ملاقات کرو ہو. اسی زمین پر یہ تو حضرت والا کی حالات اور محبت میں یہ اپنے حالات ہیں، اپنے حالات کو خود قلم بند کیا ہے کہ مجلس مسجد میں جب آؤ تو عبادات کرو ہو، مسجد میں جب آؤ تو عبادات کرو ہو، بازار میں جاؤ تو خرافات کرو ہو، مسجد میں جب آؤ تو عبادات کرو ہو، بازار میں جاؤ تو خرافات کرو ہو، مسند پہ جو بیٹھو تو بلا بیٹھو خدا کو، مسند پہ جو بیٹھو تو بھلا بیٹھو خدا کو، منبر پہ جو بیٹھو تو بیانات کرو ہو، منبر پہ جو بیٹھو تو بیانات کرو ہو، اور محجوب نہ ہو کس لیے محبوب حقیقی، محجوب نہ ہو کس لیے محبوب حقیقی، حائل جو گناہوں کے حجابات کرو ہو، حائل جو گناہوں کے حجابات کرو ہو، اور امید مغفرت پہ کیے جاؤ معاصی، امید مغفرت پہ کیے جاؤ معاصی، تعمیر ہواؤں پہ محلات کرو ہو، تعمیر ہواؤں پہ محلات کرو ہو، امید مغفرت پہ کیے جاؤ معاصی، تعمیر ہواؤں پہ محلات کرو ہو، تعمیر ہواؤں پہ محلات کرو ہو، اور تقریب میں چھوڑو نہ کسی رسم جہاں کو، تقریب میں چھوڑو نہ کسی رسم جہاں کو، تقریب میں چھوڑو نہ کسی رسم جہاں کو، تصنیف میں تردید رسومات کرو ہو، تقریب میں چھوڑو نہ کسی رسم جہاں کو، تصنیف میں تردید رسومات کرو ہو، اور تقریر میں ولیوں کے مقامات کی باتیں، تقریر میں ولیوں کے مقامات کی باتیں، تخیل میں تے گندے مقامات کرو ہو، تقریر میں ولیوں کے مقامات کی باتیں، تخیل میں تے گندے مقامات کرو ہو، اور فالودہ تقوی کا ملے کس طرح انعام، فالودہ تقوی کا ملے کس طرح انعام، آلودہ گناہوں سے خیالات کرو ہو، آلودہ گناہوں سے خیالات کرو ہو، فالودہ تقوی کا ملے کس طرح انعام، آلودہ گناہوں سے خیالات کرو ہو، اور راتوں کی عبادات سے راتیں ہوئی روشن، راتوں کی عبادات سے راتیں ہوئی روشن، دن ظلمت عصیاں سے مگر رات کرو ہو، دن ظلمت عصیاں سے مگر رات کرو ہو، اور بوڑھا کوئی آ جائے تو دروازہ کرو بند، بوڑھا کوئی آ جائے تو دروازہ کرو بند، وارد ہو جو امرت تو مدارات کرو ہو، بوڑھا کوئی آ جائے تو دروازہ کرو بند، وارد ہو جو امرت تو مرادا مدارات کرو ہو، اور جب کہہ دیا ماحول پہ لاحول پڑھو تم، حضرت والا رحم اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ماحول پر پڑھو لاحول، جب کہہ دیا ماحول پہ لاحول پڑھو تم، پھر شیخ سے کیوں شکوہ شکایات کرو ہو، جب کہہ دیا ماحول پہ لاحول پڑھو تم، پھر شیخ سے کیوں شکوہ شکایات کرو ہو، اور باہر نہ ہو آپے سے اگر نفس تو کہنا، باہر نہ ہو آپے سے اگر نفس تو کہنا، آپا سے جو تنہائی میں تم بات کرو ہو، باہر نہ ہو آپے سے اگر نفس تو کہنا، آپا سے جو تنہائی میں تم بات کرو ہو، آپا سے جو تنہائی میں تم بات کرو ہو، اور موجود ہے مزاح میں اصلاح کا پہلو، موجود ہے مزاح میں اصلاح کا پہلو، تم شیر کہو ہو کہ کرامات کرو، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا، جان دینا مزیدار ہو جائے گا، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا، جان دینا مزیدار ہو جائے گا، اور جب نظر آئے گا اس کو زندان عشق خود ہی عاشق گرفتار ہو جائے گا، جب نظر آئے گا اس کو زندان عشق خود ہی عاشق گرفتار ہو جائے گا، اور جس کے باطن میں مخفی ہو عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے باطن میں مخفی ہو عشق نبی اس کے ظاہر سے اظہار ہو جائے گا، جس کے باطن میں مخفی ہو عشق نبی اس کے ظاہر سے اظہار ہو جائے گا، اور بھول کر بھی اگر مس پہ ماری نظر، بھول کر بھی اگر مس پہ ماری نظر شہر تقویٰ کا مسمار ہو جائے گا، بھول کر بھی اگر مس پہ ماری نظر شہر تقویٰ کا مسمار ہو جائے گا، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا جان دینا مزیدار ہو جائے گا۔ مطلب دیکھیے کہ ولی خدا کا یقیناً خدا نہیں ہوتا، ولی خدا کا یقیناً خدا نہیں ہوتا مگر خدا سے وہ ہرگز جدا نہیں ہوتا، ولی خدا کا یقیناً خدا نہیں ہوتا مگر خدا سے وہ ہرگز جدا نہیں ہوتا، خاصان خدا خدا نہ باشد لیکن ز خدا جدا نہ باشد، ولی خدا کا یقیناً خدا نہیں ہوتا مگر خدا سے وہ ہرگز جدا نہیں ہوتا، اور جو معتقد ہے وہ کرتا ہے استفادہ خوب، جو معتقد ہے وہ کرتا ہے استفادہ خوب، جو معترض ہے اسے فائدہ نہیں ہوتا، جو معتقد ہے وہ کرتا ہے استفادہ خوب، جو معترض ہے اسے فائدہ نہیں ہوتا، جو معترض ہے اسے فائدہ نہیں ہوتا، اور خدا کی راہ میں قربانیاں وہ کیا دے گا، خدا کی راہ میں قربانیاں وہ کیا دے گا جو اپنے شیخ پر دل سے فدا نہیں ہوتا، خدا کی راہ میں قربانیاں وہ کیا دے گا جو اپنے شیخ پر دل سے فدا نہیں ہوتا، جو اپنے شیخ پر دل سے فدا نہیں ہوتا، اور جو اہل دل کی غلامی نہ اختیار کرے، جو اہل دل کی غلامی نہ اختیار کرے وہ قید نفس سے ہرگز رہا نہیں ہوتا، وہ قید نفس سے ہرگز رہا نہیں ہوتا، اور مجھ ایسا عاصی بھی اے کاش ہو ولی اللہ، مجھ ایسا عاصی بھی اے کاش ہو ولی اللہ، خدا کے فضل سے دنیا میں کیا نہیں ہوتا، مجھ ایسا عاصی بھی اے کاش ہو ولی اللہ، خدا کے فضل سے دنیا میں کیا نہیں ہوتا، خدا کے فضل سے دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اور کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کر، کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کر، بجز خدا کوئی حاجت روا نہیں ہوتا، بجز خدا کوئی حاجت روا نہیں ہوتا، کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کر، بجز خدا کوئی حاجت روا نہیں ہوتا، اور ہو اپنی روح کی بیماریوں سے کیوں مایوس، ہو اپنی روح کی بیماریوں سے کیوں مایوس، کوئی مرض بھی اثر لا دوا نہیں ہوتا، ہو اپنی روح کی بیماریوں سے کیوں مایوس، کوئی مرض بھی اثر لا دوا نہیں ہوتا، ولی خدا کا یقیناً خدا نہیں ہوتا مگر خدا سے وہ ہرگز جدا نہیں ہوتا۔ حضرت والا رحم اللہ تعالی کا ملفوظ اور بندے کا شعر کہ کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے، کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے اور حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے، کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے، حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے، جس شے کی ہو دکان طلب کیجئے وہ شے، سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے، سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے، اور جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے، جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے، مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے۔
حضرت والا دامت برکاتہ ان کو کچھ لو بلڈ پریشر ہے, اس وجہ سے ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا ہے حضرت کو, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں گے. اتنی دیر تک میں ارشادات درد دل سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. مجلس بعد عصر برمکان مفتی حسین بھیات صاحب لینیشیا. خزانہ قرب الہی اور قلب ویراں, خزانہ قرب الہی اور قلب ویراں. ارشاد فرمایا کہ جب تک اپنی خواہشات کو, وہ خواہشات جو مرضی الہی کے خلاف تمہارے دل میں گرم تر ہیں, ان کو ویران نہیں کرو گے, اس وقت تک نسبت کا خزانہ, قرب کا خزانہ اس قلب میں دفن نہیں ہوگا. کیونکہ پرانے لوگ خزانہ کسی جنگل میں دفن کرتے تھے اور یادداشت کے لیے کوئی نشانی نوٹ کر لیتے تھے کہ فلاں درخت سے فلاں فاصلے پر اتنے گز گہرائی میں خزانہ مدفون ہے. گنج در ویرانی استے میر من. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے سردار, دیکھو دعوت اللہ کے طریقے مولانا روم سے سیکھو کہ اپنے سامعین کو, جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کو میر بنا رہے ہیں کہ اے میرے سردار, خزانہ تو ویرانے ہی میں دفن ہوتا ہے, تم اپنی خواہشات کو ویران کرنے میں کیوں دیر کرتے ہو؟ خزانہ لینے میں کوئی تاخیر کرتا ہے؟ یہ بڑے تعجب کی بات ہے, خواہشات کو ویران کیوں نہیں کرتے ہو ظالموں؟ خواہشات کو ویران کرنے ہی سے خدا ملے گا. سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں, چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے ہے. سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں, چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے ہے. اور تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس قلب کی تعمیر کرتے ہیں, خزانہ قرب الہی اس کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی بری خواہشات کو ویران کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. سو ولی اللہ بیٹھے ہیں, ہر ایک کی تجلی الگ الگ ہے. جتنی جس کی قربانیاں ہوتی ہیں, اتنی ہی اللہ کی اس پر مہربانیاں ہوتی ہیں. سب سالکین ایک جگہ بیٹھے ہیں, لیکن نسبت ہر ایک کی الگ الگ ہے. جتنا اللہ کے راستے میں جو قربانی دیتا ہے, اتنی ہی اللہ تعالی کی مہربانی اس پر ہوتی ہے. قصر چیزے نیست ویراں کن بدن, گنج در ویرانی است میر من. اے میرے سردار, خزانہ تو ویرانے ہی میں دفن ہوتا ہے, پھر خواہشات کے محل کو ویران کرنے میں کیوں تاخیر کر رہے ہو؟ بری خواہشات کا یہ محل کوئی چیز نہیں ہے, اس کو مسمار کرنے ہی سے. جی جگہ جو خالی ہے اس کو پر کر لیجئے, آگے آگے مل مل کے بیٹھ جائیے, باہر جو حضرات ہیں وہ اندر تشریف لے آئیے. یہ حصہ ذرا خالی رکھیے, ابھی اگر حضرت تشریف لائیں گے تو اتنا حصہ تھوڑا سا خالی رکھیے گا, باقی حضرات سب آگے آگے مل کے بیٹھ جائیں. پھر بری خواہشات کو ویران کرنے سے کیوں کانپتے ہو؟ یا سانپ ہو کے جھومتے ہو گناہوں پر؟ سانپ کی طرح تمہاری مستی زہریلی ہے. کیا بات ہے کہ تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے؟ کیا بات ہے کہ تم کو اللہ کے غضب سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کی ناراضگی کے اعمال سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا بات ہے کہ تم کو اللہ کے غضب سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کی ناراضگی کے اعمال سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ خزانہ تو ویرانے ہی میں دفن ہوتا ہے اور تم دل کو ویران کرنے سے گھبراتے ہو۔ اپنے دل کی بری خواہشات پر عمل نہ کرو تو سمجھ لو تم نے دل کو ویران کر دیا، پھر اسی ویرانی میں اللہ کو پا جاؤ گے اور ایسے مست ہوگے کہ دونوں جہان کی نعمتوں سے زیادہ مزہ پاؤ گے۔ لیکن جب تک گناہ کے تقاضوں پر شیر کی طرح حملہ نہ کرو گے تب تک نفس چت نہیں ہوگا، اور یہ کام مردوں کا ہے، اللہ کے شیروں کا ہے، مردان خدا کا ہے۔ کار مردہ روشنی و گرمی است، کار مردہ روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است۔ کمینے لوگوں کا کام ہے ہیلا سازی، بے شرمی و بے حیائی کے ساتھ کیا کریں؟ بے پردگی اور اوریانی کا زمانہ ہے، کہاں تک بچیں؟ بہت تقاضا ہوا اس لیے بدنظری کر لی۔ اور مردوں کا کام ہمت و دلیری ہے، حوصلہ اور ہمت اختیار کر کے دیکھو، اللہ تعالی کی مدد آ جائے گی۔ نے تیرا دل نے تیری جان چاہیے، نے تیرا دل نے تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے۔ نے تیرا دل نے تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے۔ ارمانوں کا خون کر کے تو دیکھو، رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے۔ رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے۔ آہ کیا شعر ہے! اپنے دل میں کچھ ارمانوں کو دفن کر لو، اللہ کو پا جاؤ گے، مگر جو ارمان جائز ہیں ان میں بھی اعتدال رکھو۔ تشکر علاج تکبر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مقرر جب اپنے سامنے ایک لاکھ کا مجمع دیکھتا ہے تو دل میں ایک نشہ آ جاتا ہے، تکبر اور عجب کا، غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر۔ اولیاء صدیقین کے آخری درجے میں جو ہوتا ہے وہی عجب و کبر سے مکمل طور پر بچتا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجمع دیکھ کر یہ سوچے کہ معلوم نہیں میرا یہ عمل قبول بھی ہے یا نہیں۔ قبولیت کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں آئی۔ مرنے کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دیں کہ تمہاری تقریروں سے، تمہاری تحریروں سے، تمہارے اعمال سے ہم خوش اور راضی ہیں، تب تک کسی عمل کی قبولیت کا اعتبار نہیں۔ اگر اللہ راضی نہیں ہے تو اس کا چوگنا اور آٹھ گنا مجمع واہ واہ کرے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ بیان کیا کہ دیہاتی لوگ جب کسی چیز کے متعلق پوچھتے ہیں تو لاٹھی سے اس چیز پر ٹھونگا مار کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا بیچ رہے ہو؟ تو ایک دیہاتی نے ایک چوڑی بیچنے والے کے تھیلے پر لاٹھی سے ٹھونگا مار کر پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس کی آدھی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ چوڑی والے نے کہا کہ کیا بتاؤں یہ کیا ہے، لاٹھی سے ایک ٹھونگا اور مارو تو یہ کچھ نہیں۔ تو اپنے اعمال کے بارے میں صوفیہ اور بزرگان دین یہ تصور کرتے ہیں کہ قیامت کے دن معلوم نہیں یہ قبول ہے یا نہیں۔ ابھی قبولیت کی قطعی طور پر آپ کو کیسے امید ہو گئی؟ اس لیے فرمایا یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ والے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن قلب اور آنکھیں لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔ بھائی اکڑے تو وہ جس کو اپنے اعمال کی قبولیت کا یقین ہو، ابھی جب مرے نہیں تو اللہ کے فیصلے کا علم کیسے ہو گیا؟ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو، اپنے منہ سے خود ہی تعریف کر رہے ہو، قیامت کے دن اللہ تعالی کی طرف سے کیا فیصلہ ہو، اس کا خوف کرو کہ نامعلوم عمل قبول بھی ہے یا نہیں۔ اگر قبول ہے تو سبحان اللہ، اگر قبول نہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے عمل پر۔ لہذا اس وقت جو لوگ کتاب پڑھیں یا تقریر کریں وہ اس کا مراقبہ کریں کہ معلوم نہیں کہ میرا عمل قبول بھی ہے یا نہیں۔ ورنہ چند بندے چند بندوں کی تعریف کر رہے ہیں، چاہے ایک بندہ تعریف کرے یا ایک لاکھ بندے تعریف کریں تو میزانیہ بندہ ہی آئے گا، کیونکہ بندوں کا مجموعہ بندہ ہی ہوتا ہے۔ بندے کی قیمت مالک لگاتا ہے، اس لیے یہ سوچو کہ ہماری تقریر کی قیمت کیا ہوگی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے نہ اپنے منہ سے میاں مٹھو بنو، نہ لوگوں کی تعریف میں آؤ، کیونکہ لوگوں کی تعریف میں آنا اور اپنے کو تعریف کا مستحق سمجھنا حماقت اور بے وقوفی ہے۔ ہمارا جن سے پالا پڑے گا، یعنی اللہ تعالی، جب پاس کر دیں اور اللہ راضی ہو جائے تب سمجھو کہ اب پاس ہو گئے۔ ایک لڑکی نے ایک زیور بنایا جس کو جھلنی کہتے ہیں، ناک میں جھولتی رہتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی جھلنی رکھ دیا۔ تو محلے کی لڑکیوں نے اس کی بہت تعریف کی کہ بہن تم بہت اچھی معلوم ہوتی ہو، تو وہ رونے لگی۔ سہیلیوں نے کہا کہ کیوں روتی ہو، ہماری تعریف کی تم نے یہ قدر کی، ہماری تعریف پر تو تم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ کیا شکریہ ادا کروں، میں نے یہ جھلنی اپنی طبیعت سے بنوائی ہے۔ معلوم نہیں کہ شوہر کو بھلی معلوم ہو کہ بری معلوم ہو، شوہر جب تعریف کرے گا تب میں خوشی محسوس کروں گی، تمہاری تعریفوں سے میرا کیا بھلا ہوگا جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وہ اگر خوش ہو گیا تو میرا کام بنے گا۔ ایسے ہی جب اللہ بندے کی تعریف کر دے تب ہماری خوشی کا دن ہوگا، ورنہ اگر ساری مخلوق تعریف کرے تو اللہ کا شکر تو ادا کرے، لیکن اس نے ستاری فرمائی، پردہ پوشی کی، مخلوق میں بڑا دکھایا، یہ اللہ کا کرم ہے، شکر گزار رہو، ناز نہ کرو۔ مخلوق میں تعریف ہو تو حسنہ کی تفسیر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی 10 تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک ثناء الخلق ہے۔ پس جب مخلوق تعریف کرے تو سن کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ، تو نے میرے عیبوں کو چھپا دیا اور بھلائیاں ظاہر کر دیں، اور لوگوں کی نگاہوں میں میری تقریر یا تحریر کو اچھا دکھا دیا۔ ایسے وقت میں شکر ادا کرنے سے تکبر سے بچ جائے گا، کیونکہ تکبر سبب بعد ہے، اللہ سے دوری کا سبب ہے، اور شکر سبب قرب ہے، اللہ سے قرب کا سبب ہے، اور سبب قرب اور سبب بعد دونوں میں تضاد ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے، اور یہ ہمارا ٹیلی فونک خطاب ہے۔ جو کراچی سے ایک بار ساؤتھ افریقہ کیا گیا تھا ایک عالم کے جواب میں، پس جب تشکر کی کیفیت ہوگی کبھی تکبر پاس نہیں پھٹکے گا، لیکن کیونکہ تشکر کبھی سبب بعد نہیں ہو سکتا، تکبر اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ متکبر کو اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا، اپنے اوپر نظر ہوتی ہے کہ یہ میرا کمال ہے، اور تشکر میں اپنے کمالات کی نسبت کا غلبہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ، یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہ سلیقہ عطا فرمایا کہ آج مخلوق میں میری تعریف ہو رہی ہے، یہ آپ کی عطا اور آپ کا کرم ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت والا کے خلیفہ جناب مولانا منصور الحق صاحب نے حضرت والا کے ارشادات کا انگریزی میں ترجمہ فرمایا۔ مومن کے لیے مصیبت کے نافع ہونے کا منطقی استدلال۔ مفتی محمد حسن امرتسری رحمت اللہ علیہ پر معقولات کا غلبہ تھا۔ خانقاہ میں قیام کے لیے تھانہ بھون آئے ہوئے تھے کہ گھر سے خط آیا کہ بیوی بچے سب بیمار ہیں، یہ بہت تشویش میں تھے۔ جا کر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت، سارے گھر والے بیمار ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب، جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے تو پھر اسے مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ مقدر بڑے قاف سے اور مقدر کاف سے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا۔ لنا کا لام یہاں نفع کے لیے ہے، مومن کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس میں مومن ہی کا نفع ہے۔ اس کے بعد حکیم الامت نے مفتی صاحب سے فرمایا کہ چونکہ آپ منطقی آدمی ہیں اس لیے منطق سے سمجھاتا ہوں کہ مومن کو جو تکلیف اللہ دیتا ہے اس میں سراسر مومن کا ہی فائدہ ہے۔ مومن کو جو تکلیف یا بلا اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے اس میں صرف 4 صورتیں ہیں، چیلنج کرتا ہوں کہ 5ویں کوئی صورت نہیں ہے۔ نمبر 1، مومن کو تکلیف دے کر اللہ 100% فائدہ اٹھا لیں۔ یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بندوں کا محتاج ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز ہے لہذا یہ صورت محال ہے۔ نمبر دو، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 100% نفع نہ لے، 50% لے، یعنی 50-50 کر لے، کہ 50% بندے کو دے دے، 50% خود لے لے، یہ بھی ناممکن ہے۔ اس میں بھی اللہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کم نہ زیادہ، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ نمبر تین، تیسری شکل یہ ہے کہ نہ بندے کا فائدہ ہو نہ اللہ کا، جس کو چاہا کھانسی دے دی، جس کو چاہا بخار دے دیا، کسی کو صدمہ و غم دے دیا، اور کسی کا ایکسیڈنٹ کرا دیا، جس میں کوئی فائدہ اور مقصد نہیں۔ تو بے فائدہ کام کرنا، بے مقصد کام کرنا، فضول اور لغو کام کرنا، یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ نمبر چار، اب صرف چوتھی شکل باقی ہے کہ ہر مصیبت اور تکلیف میں 100% مومن ہی کا فائدہ ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا میں لام نفع کے لیے ہے، ورنہ علا ضرر کے لیے آتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو، تشکر کی کیفیت غالب رہے تو تکبر پاس نہیں آئے گا۔ تکبر سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس پر تشکر غالب ہو، کیونکہ تشکر سبب قرب ہے، شکر کرنے سے قرب الہی بڑھتا ہے، اور تکبر سے بود اور دوری پیدا ہوتی ہے، اور دوری اور حضوری میں تضاد ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے۔ تکبر کا نقصان اور تواضع کا فائدہ۔ تکبر ایسی بری بیماری ہے کہ اگر دل میں ایک ذرہ کے برابر، رائی کے برابر بھی ہوگا تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے۔ اور تکبر غیر شعوری طور پر آ جاتا ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو ایک بخاری پڑھانے والا دوسروں کو اپنے سامنے حقیر سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے کو سب مسلمانوں سے کمتر سمجھو فی الحال، یعنی موجودہ حالت میں بھی ہم تمام مسلمانوں سے کمتر ہیں، اگرچہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں۔ اس لیے جملہ روزانہ اللہ تعالی سے کہو، اس کا معمول بنا لو کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور کافروں سے اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المعال، کہ ابھی اپنا انجام نہیں معلوم، تو اللہ ایسے بندے سے کتنا خوش ہوگا۔ باوجود صدہ ہنر اور خوبیوں کے اپنے کو بے قدر سمجھتا ہے۔ بے قدر کا خود کو بے قدر سمجھنا کچھ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ صدہ ہنر ہوتے ہوئے اللہ کے خوف سے خود کو بے قدر سمجھے۔ یہ خود کو بے قدر سمجھے گا لیکن لوگ اس کو بے قدر نہیں سمجھیں گے، لوگ اور قدر کریں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، تواضع کے بعد للہ لگا ہوا ہے، جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا۔ یہاں للہ کیوں لگایا؟ کیونکہ بعض لوگ تواضع کرتے ہیں تاکہ میری تعریف ہو کہ بہت متواضع ہیں، یہ تواضع للہ نہیں ہے، للنفس ہے۔ ایسی تواضع پر رفعت و بلندی کا وعدہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو بلندی دے گا۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ تو میری تقریر ہو گئی، حالانکہ میں آج کل کوئی تقریر نہیں کرتا۔ اس کے بعد مولانا منصور الحق صاحب نے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ارشاد فرمایا کہ کبھی، یہ اس کا عنوان ہے رضا بالقضاء موجب اطمینان ہے، ارشاد فرمایا کہ کبھی کسی کو کسی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو منہ سے غیبت نکل جاتی ہے کہ فلاں آدمی ایسے ویسے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جن لوگوں سے تکلیف پہنچ جائے تو کچھ منہ سے نہ نکالے اور راضی رہے اللہ پر۔ من ينظر الى مجار القضاء لا يفنی ایامہ بمخاصمت الناس ویقول لا تثریب علیکم اليوم۔ مجاری جمع مجرا کی ہے، یعنی جاری ہونے کی جگہ، مراد عرش اعظم ہے کہ اللہ کا فیصلہ عرش اعظم سے جاری ہوتا ہے۔ پس جس کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے مجاری قضاء سے ہوتا ہے، وہ لوگوں کے جھگڑوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اور کہتا ہے جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج آپ لوگوں پر کوئی الزام نہیں، شیطان نے بھائیوں کے درمیان گڑبڑ کر دی تھی، بھائیوں کی غلطی کو شیطان کے اوپر ڈال دیا، یعنی بھائیوں کی غلطی کو شیطان کی طرف منسوب کر کے ان کو بری کر دیا تاکہ ندامت کے ساتھ وہ نہ کھائیں پئیں۔ اس کی نظر لوگوں پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ پر ہوتی ہے کہ یہ سب وہاں سے آیا ہے، بھلا ان کی مجال تھی کہ یہ میرے منہ کو آتے؟ بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے؟ یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بڑا اطمینان نصیب ہوتا ہے، مجاری قضاء پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کو یہی منظور تھا، اس لیے یہ لوگوں سے جھگڑنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، جانتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر وہ زیادتی کر رہے ہیں تو اس کی سزا اللہ ان کو دے گا، یہ تو گناہگار اور ظالم نہیں ہوگا۔ گناہ کی ترغیب دینے والا بھی مجرم ہے۔ ترجمے کے بعد مولانا سے فرمایا کہ بیٹھیے ابھی اور سنیے۔ یہ سن کر تمام سامعین خوش ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عورت زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے برے کام کی طرف ورغلایا تھا، لیکن اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جمع کا صیغہ نازل کیا، مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے قید خانہ پیارا ہے اس بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ یدعونا جمع کا صیغہ ہے، واحد کا نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ورغلانے والی ایک عورت تھی تو جمع کا صیغہ اللہ تعالی نے کیوں نازل کیا؟ حضرت حکیم الامت تھانوی نے اس کا جواب دیا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سفارش کی تھی کہ آپ زلیخا کی خواہش پوری کر دیجئے، تو برے کام کی سفارش کرنے والیوں کو اللہ تعالی نے انہی میں شامل کر دیا، جمع کا صیغہ نازل فرما کر۔ معلوم ہوا کہ برائی کی سفارش کرنے والا اتنا ہی مجرم ہے جتنا برائی کرنے والا۔ بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ کے ایک بڑے دارالعلوم میں بہت بڑے مجمع کے سامنے میرے بیان کے دوران ہی ایک عالم نے اشکال کر دیا کہ یدعونا تو مذکر ہے، تو مؤنث کے لیے یعنی عورتوں کے لیے اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ میں نے کہا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یدعونا استعمال ہوتا ہے۔ پھر میں نے گردان سنائی، یدعو یدعوانی یدعونا، تدعو تدعوانی یدعونا۔ بڑھاپے میں صرف و نحو کس پیر کو یاد رہتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے۔ میں چپکے سے آپ حضرات سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں آداب شیخ کا عنوان آیا تو مجھے دل میں اللہ نے ڈالا کہ آپ سے عرض کروں، ہم سب سے، میں بھی اس میں شامل ہوں، اللہ مجھے بھی شیخ کے ادب کی توفیق دے، کہ بعض حضرات کا ابھی بھی ٹیلی فون آتا ہے اور ان سے گزارش کے باوجود کہ مختصر بات کریں، دس دس پندرہ منٹ کی بات حضرت سے کرتے ہیں۔ حضرت تو سراپا محبت اور شفقت ہیں، جیسے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خصوصاً خواتین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مختصر بات کیا کریں ٹیلی فون پر۔ میں آئے دن دیکھ رہا ہوں کہ حضرت کبھی کھانا تناول فرما رہے ہیں، حضرت کبھی چائے نوش فرما رہے ہیں، اس دوران ٹیلی فون آ گیا تو حضرت کی چائے بھی گئی، کھانا بھی گیا، آرام ویسے ہی نہیں فرماتے، خود ہی نہیں فرماتے، کام ہی کام کرتے ہیں، تو کھانے اور چائے کا مزہ بھی جو ہے، اور کجا یہ کہ اگر شیخ کچھ کھا بھی نہ رہے ہوں، چائے بھی نہ پی رہے ہوں، تو بھی ادب یہی ہے کہ مختصر ترین بات کی جانی چاہیے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ٹیلی فون نہیں کیا کرتے تھے، کہ معلوم نہیں کہ میرے ٹیلی فون سے میرے شیخ کے آرام میں کوئی خلل نہ ہو، تو ہمیشہ خط لکھا کرتے تھے تاکہ خط جب پہنچتا ہے تو انسان اپنی راحت کے مطابق خط پڑھ لے گا, جب جواب دینا ہوگا دے دے گا, لیکن ٹیلی فون ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی فوراً جواب دیتا ہے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنے شیخ کو ہمارے سامنے ٹیلی فون نہیں کیا, اور ایک دفعہ ایمرجنسی بھی تھی تو تار دلوایا, ٹیلی فون پھر بھی نہیں کیا. اب حضرت کی شفقت ہے, حضرت کی مہربانی ہے کہ حضرت اتنے جوابات عطا فرماتے ہیں. اتنا آسان ہو گیا کہ اپنا مسئلہ کوئی ہوتا ہے, اب خط لکھے گا آدمی, 15-15-20 دن لگ جاتے ہیں جواب آنے میں, لیکن ٹیلی فون سے آسانی ہو گئی. تو اس آسانی کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں, کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سکھایا کرتے تھے کہ طرق العشق کلھا ادب, یہ جتنا راستہ عشق الہی کا ہے یہ کل کا کل جو ہے ادب ہے, سراپا ادب ہے. جس میں جتنا زیادہ ادب ہوگا اس کا راستہ اتنی جلدی طے ہوگا. تو اگر ادب ہی نہ ہوگا تو ہمارے سوال جواب اور اصلاحی تعلق سے پھر کیا فائدہ ہوگا. تو یہ گزارش کرنی تھی مجھے کہ ہم اس چیز کا خیال کریں, اور اس سے بھی زیادہ چپکے سے ایک بات یہ کرنی کہ جو حضرات حضرت کے لیے کھانے کی کوئی چیز لاتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن حضرت کو چکنائی بالکل نہیں کھانی, اس بات کا خاص خیال رکھیں. بعض لوگ تو اصلی گھی لے کر آتے ہیں, وہ اپنے طور پر تو بہت عمدہ چیز لے کر آ رہے ہیں اور ہے بھی عمدہ, لیکن حضرت کو نہیں کھانی, اس چیز کا خیال رکھیں. بس دعا کرو کہ حضرت نے نہ سنا ہو. بعض آداب شیخ. ایک صاحب جو حضرت والا سے بیعت ہیں مجلس میں تسبیح پڑھ رہے تھے, اس وقت ارشاد فرمایا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے تسبیح دکھا کر نہ پڑھے, اگر پڑھنا ہے تو جیب میں تسبیح چھپائے رکھے اور جیب میں ہاتھ ڈال کر پڑھے, مگر شیخ کے سامنے تسبیح پڑھنا خلاف ادب ہے. اصل بات یہی ہے کہ شیخ کے پاس جب آیا ہے تو کان بن کے بیٹھے, کب کس وقت کوئی موتی نکلے اور وہ دل میں ہمارے داخل ہو جائے, اور جو اپنے انفرادی عمل میں لگا ہوا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ شیخ سے مستغنی ہے, اس کو شیخ کے پاس کوئی مقصد سے نہیں آیا ہوا بلکہ اپنی, جو حضرت آگے فرما رہے ہیں کہ اپنی بزرگی جتلانے آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ کو تسبیح دکھا کر پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ جنید بغدادی ہیں تو میں بھی بابا فرید سے کم نہیں ہوں. صورتاً یہ بھی ایک قسم کا تقابل ہے, ایک اللہ قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے, اور قبولیت کے لیے ادب شرط ہے, اور بزرگان دین نے جس چیز کو بے ادبی کہا ہے اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگ متبع شریعت اور متبع سنت بزرگوں کے اندھے مقلد ہیں. یہ حضرت نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم اندھے مقلد ہیں, بلکہ فرمایا کہ متبع شریعت اور متبع سنت کے اندھے مقلد ہیں. اس لیے وہ لوگ جو مجھ سے بھی بیعت ہیں ان کا میرے سامنے تسبیح پڑھنا غیر افضل ہے, نہ پڑھنا افضل ہے. اگر محبت ہو تو محبت کی نظر سے شیخ کو دیکھنا خود عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس عبادت کی قدر کی توفیق دے دے. بنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے پوچھا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے تو شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے اور شیخ کو دیکھنے سے کعبے والا ملتا ہے. دلیل یہ ہے کہ کعبہ موجود تھا, زمزم موجود تھا, مولد شریف یعنی آپ کی جائے پیدائش وغیرہ تبرکات موجود تھے, لیکن ہجرت کا جب حکم ہوا تو ایک صحابی کو بھی مکہ شریف میں رہ جانے کی اجازت نہیں ملی. سب کو حکم ہوا کہ تم سب کے سب جاؤ جہاں میرا نبی جا رہا ہے, اب کعبے سے لپٹنا مفید نہیں ہوگا. کعبے کے اندر 360 بت رکھے تھے, کعبہ کو ان بتوں کو نکالنے کی طاقت نہیں تھی, نبی نے وہ بت نکالے. تو نبی تمہارے دلوں کے بت بھی نکالے گا, یعنی رذائل سے تمہارا تزکیہ کرے گا. بس نبی کی صحبت, اللہ والے کی صحبت جہاں ملے وہاں چلے جاؤ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اپنے دین کا پھیلنا, دین کی اشاعت کعبۃ اللہ میں قیام سے زیادہ محبوب ہے. اسی لیے ہجرت فرض ہوئی, پھر مدینہ شریف سے دین پھیلا. اسی لیے مدینہ کی مٹی سے بھی آپ کو محبت تھی. جب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے تھے تو اپنی چادر مبارک اتار کر اونٹنی پر رکھ دیتے تھے کہ مدینہ شریف کی مٹی مجھ کو لگ جائے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ سے کیوں محبت تھی؟ اس لیے کہ مدینہ سے اسلام پھیلا ہے, اور مکہ مکرمہ سے محبت تھی کیونکہ اللہ کا شہر ہے, بلد امین ہے. بس مکہ شریف اور مدینہ شریف جاؤ آؤ جاؤ آؤ مگر وہیں نہ رہ جاؤ، کیونکہ وہاں ابھی حالات دین کی خدمت کے نہیں ہیں، قانونی رکاوٹیں ہیں۔ ہاں مرتے وقت وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں کی موت نصیب ہو جائے تو نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ دعا کر لو، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ میرے لیے اپنی راہ میں شہادت مقدر فرما دے اور میری موت اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں مقدر فرما دے۔ ایک شخص نے حضرت حکیم الامت سے اجازت مانگی کہ میں مدینہ شریف میں مستقل رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے۔ جب وہ چلا گیا تو فرمایا کہ اگر یہ یہاں میرے پاس رہتا تو زیادہ نفع میں رہتا، یہاں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کی سمجھ کی توفیق ہوتی، پھر مدینہ میں کچھ اور ہی انوار نظر آتے۔ مکہ مدینہ میں قیام برکت کی چیز ہے، مگر اصلاح زندہ شیخ سے ہوتی ہے۔ ذکر میں اعتدال مطلوب ہے۔ بعض اشخاص ایسے ملے کہ بیٹھے ہیں اور بلا ارادہ گردن ہل رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا تمہاری گردن تو گردان کرنے لگی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مولانا منصور الحق صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہاں گردان کے لفظ سے بہت لطف آیا۔ آج کل ہر وقت ذکر کرنے سے مزاج غیر معتدل ہو جاتا ہے، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کا مزاج غیر معتدل ہو جائے۔ کوئی مشفق باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اتنی خدمت کرے کہ اس کا مزاج غیر معتدل ہو جائے۔ اولیاء اللہ ہمیشہ معتدل المزاج بنائے جاتے ہیں۔ جب مزاج میں اعتدال نہ رہا تو اخلاق بھی غیر معتدل ہو جائیں گے۔ اس لیے جو تجربہ کار مشائق ہیں وہ زیادہ ذکر اور وظیفہ نہیں کراتے، بس مقررہ اوقات میں جو ذکر ہے اس کو کر لیں۔ اب یہ زمانہ ہر وقت ذکر کرنے کا نہیں ہے۔ ہر وقت ذکر کرنے سے آج کل خشکی بڑھ جاتی ہے، نیند میں کمی آ جاتی ہے۔ پہلے زمانے کا ذکر اور وظیفہ اس زمانے میں نہیں کرایا جا سکتا۔ پہلے زمانے میں اتنا خون ہوتا تھا کہ ہر مہینہ خون نکلوانا پڑتا تھا، اور اب خون کی اتنی کمی ہے کہ خون چڑھوانا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے شیخ سے پوچھ لو کہ کتنا وظیفہ پڑھیں، اور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیخ کچھ طبیب بھی ہو کہ صحت جسمانی کی حفاظت کا بھی اسے تجربہ ہو۔ جن کا مزاج غیر معتدل ہو گیا وہ بیوی بچوں سے لڑنے لگے، گاہکوں سے لڑنے لگے، دکان فیل ہو گئی، معاش کے بغیر مفلس اور پریشان ہو گئے۔ اب میں حضرت والا سے پوچھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں یا نہیں۔ حضرت والا کچھ آرام فرما رہے ہیں، اس لیے مجلس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ حضرت والا کی طرف سے سلام عرض کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔